الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. صدق الله العظيم. سامعين محترم، گزشتہ کئی اتوار ایسا سلسلہ بنا کہ جس کی وجہ سے درس کا ناغا رہا. شروع میں کچھ سفر ہوئے اور اس کے بعد ہاتھ میں میرے کوئی چوٹ لگ گئی، جس کی وجہ سے کافی تعطل آ گیا، اور پھر ہوتے ہوتے کافی وقفہ لمبا ہو گیا. اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی کہ آج سے یہ سلسلہ دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی آزمائشوں سے، امتحانوں سے، تکالیف سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. امت مسلمہ پر جو سخت حالات آئے ہوئے ہیں، سرزمین فلسطین پر کفر سر چڑھ کے دوڑ رہا ہے، اور ظلم کی جو انتہا ہو رہی ہے. جمعے کے مضامین بھی تقریباً ہمارے کئی جمعوں سے یہی چل رہے ہیں، اور جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ جو ہمارا مضمون ہے وہی انشاءاللہ اس اتوار میں بھی بیان ہوگا. سلسلہ کچھ ایسا ہے کہ اسلام اور کفر کی ٹکر یہ ابتدا سے چلتی چلی آ رہی ہے. روز اول جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے حکم دیا تھا کہ آپ میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچائیں، تو کوہ صفا پر، صفا نامی پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ نے اپنی قوم قبیلے کو جمع کیا. وانذر عشیرتک الاقربین، یہ جب پیغام ملا، اس حکم کی تعمیل میں جب ساری قوم کو جمع کر کے آپ نے سب سے پہلے اپنی ذات کے اوپر اعتماد کو بحال کیا اور اعتماد حاصل کیا، اور پوچھا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر یہ الغار کرنے کے لیے تیار ہے اور تم پر حملہ آور ہو رہا ہے، تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا کہ ہم نے تو ہمیشہ سے آپ کو صادق و مصدوق، سچا اور پکا پایا. بات کا جو کچھ بھی آپ نے کہا ہمیشہ سچ اور حق کہا، تو کبھی آپ کی زبان سے جھوٹ صادر نہیں ہوا. تو اگر آپ ہمیں خبر دیں گے کہ دشمن الغار کرنے والا ہے، تو ہم آپ کی بات کی تصدیق کریں گے. تو یہ تو تھا ذات کا منوانا کہ سب کے سب نے مسلم اور منظم طریقے سے اس بات کو تسلیم کیا کہ آپ ہمارے نزدیک سچے اور پکے ہیں. جب ذات منوا لی، تو پھر آپ نے اپنی بات بھی منوانے کے لیے اللہ کا پیغام ان کے سامنے رکھا کہ اللہ تعالی نے مجھے ذمہ داری سونپی ہے کہ میں تمہارے سامنے اللہ کا یہ پیغام پہنچا دوں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم سب کے سب کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، تو تم سب کے سب کامیاب ہو جاؤ گے. بس یہیں سے بنیاد پڑی ہے. اور ابو لہب جو آپ کے سگے چچا تھے، آگ بگولا ہوئے تیش میں آئے، بدتمیزی کی، دست درازی کی آپ کی طرف، کچھ نازیبا کلمات کے ساتھ ساتھ پتھر بھی اٹھا کے دے مارا، اور بدزبانی کرتے ہوئے کہا تبن لک الہذا جمعتنا، کیا اسی کام کے لیے ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟ عربی زبان میں تمہارا ستیہ ناس ہو، بیڑا غرق ہو، خانہ خراب ہو، یہ جو بدعائیہ جملے ہیں اس کے لیے تبن لک کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو بہت بھیانک، گرے ہوئے اور گھٹیا جملے استعمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی میں. وہیں سے بس یہ دو سلسلے شروع ہو گئے. بہت سے حضرات نے آپ کی بات کو سنا، سوچا، غور و خوص کی اور ماننا شروع کر دیا، اور دوسری طرف قریش اور قریش کے تمام سرداروں نے ٹکر کے اوپر آ کر آپ کی مخالفت شروع کر دی. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، دنیا بھر میں اسلام اور کفر کی جو ٹکر چلی ہے، تو اس کے اندر جب کہیں، جہاں کہیں کفر کا زور چلتا ہے، داؤ چلتا ہے، تو مسلمانوں کو وہ ظلم کی چکی میں پیستا ہے. مکہ مکرمہ کے گلی کوچوں میں چونکہ کفار کا، قریش کا دور دورہ تھا، انہی کا غلبہ تھا، تو انہوں نے سختی کے ساتھ اس بات کو کچلنا چاہا کہ کوئی بھی اس کلیمے کو تسلیم نہ کرے. چونکہ لات، عزا، حبل، منات، بڑے بڑے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے مکہ مکرمہ، بیت اللہ شریف، کعبہ مشرفہ میں بھی، صفا مروہ پر بھی، ادھر ادھر ہر جگہ بڑے بڑے بت رکھے ہوئے، اور ان کی پوجا پاٹھ ہوتی تھی، اور مختلف بتوں کو مختلف کاموں کے لیے منتخب کیا ہوا تھا. یہ بارش برسانے والا ہے، یہ اولاد دینے والا ہے، یہ نوکری دلوانے والا ہے، یہ خوشحالی دینے والا ہے، یہ مشکلات سے بچانے والا، یہ جنگ میں کامیابی دینے والا، طرح طرح کے اپنے عقیدے کے مطابق من گھڑت. اور انہی کے آگے وہ پوجا پاٹھ کرتے تھے. جب ہوا کہ کوئی معبود نہیں, کوئی بھی ذات, کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کے آگے عبادت کی جائے سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے, تو اس عقیدے کو تسلیم کرنے سے وہ انکار کرتے, تو سختی کے ساتھ اس کو رد کرتے تھے. اور ساتھ ساتھ جو بھی اس عقیدہ توحید کو قبول کرنے والے ہوئے ان کے ساتھ ظلم و زیادتیاں شروع کر دی, اور ایسا پرتشدد معاملہ کیا کہ الامان والحفیظ, جو کمزور قسم کے مسلمان تھے, نہتے قسم کے مسلمان تھے, ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑنے کے لیے بڑے بڑے پتھر ان کے سینوں پر رکھ کر ننگی کمر کر کے چل چلاتی دھوپ میں مکہ مکرمہ کے سنگریزوں پر ان کی کمر کو ادھیڑ دیا, آگ جلا کر دھوئیں کے اندر ان کو بند کر دیا, زنجیروں کے اندر ان کو جکڑ دیا, سارا سارا دن باندھ جوڑ کے دھوپ کے اندر کھڑا رکھتے تھے, بھوک پیاس سے ان کو ستایا گیا, آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا, یہاں تک کہ باز تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھے مسلمان. حضرت سمیہ سر فہرست وہ خاتون اول ہیں جن کے خون سے اسلام میں شہادت کی بنیاد رکھی گئی. معصوم بھولی بھالی بوڑھی خاتون تھیں اور ظلم کی چکی میں پس رہی تھیں مسلسل. ابو جہل نے جس بے دردی کے ساتھ برچھی ان کے پیٹ میں گھونپ کر پورا تیا پانچا کر دیا, اف تک نہ کہی, کفر کی طرف آمادہ نہ ہوئی, اللہ کو راضی کرتے ہوئے جامع شہادت نوش فرما گئی. وہیں سے یہ شہادت کا سلسلہ شروع ہوا کہ دین اسلام کی خاطر اپنے خون سے اسلام کے پودے کی آبیاری شروع ہوئی. اور پھر صحابہ نے جو طرح طرح کی قربانیاں دی ہیں, انسان دنگ رہ جاتا ہے. میں نے جمعہ کے مضامین میں کئی ایک چیزیں بیان کی, آپ حضرات بھی اتوار کے بیان میں پہلے بھی سن چکے کہ جہاد کا موقع ہوتا تھا, صحابہ سے جان مال کی بازی لگانے کا حکم ہوتا تھا کہ آؤ دشمن سے ٹکرانے کا وقت آیا ہے, اسلام اور کفر کا مقابلہ ہے. بدر کا میدان یہ معرکہ پہلا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دشمنوں کا آمنا سامنا جب ہوا, آپ وہاں اللہ کے آگے روئے ہیں, گڑ گڑائے ہیں, اس قدر بلک بلک کر روئے ہیں. چھپر بنی ہوئی, چھپر کا بنا ہوا ایک آپ کا خیمہ تھا, آج بھی وہاں وہ جگہ محفوظ ہے, مسجد بنی ہوئی ہے. اس قدر روئے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ جوڑ دیے کہ یا رسول اللہ بس کیجیے, آپ کا یہ تڑپنا, بلبلانا, بے چین ہو کے رونا ہمارے کلیجے پھاڑ رہا ہے. اللہ کی ہاں آپ کی دعائیں قبول ہیں. اللہ سے ایسی فریادی انداز میں دعائیں کی, یا اللہ تیرے مٹھی بھر بندے اگر آج ان مٹ گئے تو پوری دنیا سے تیرے روئے زمین سے تیرے نام لینے والوں کا نام و نشان مٹ جائے گا. فتح و نصرت ہمیں عطا فرما, کامیابی عطا فرما. اپنے جو والیہانہ انداز میں اللہ پاک سے دعائیں مانگی ہیں, صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس قدر بلند کیے کہ آپ کی چادر مبارک یہاں سے اوپر ہو گئی اور آپ کے بغل کی سفیدی تک نظر آ رہی تھی. سجدے میں گر جاتے, روتے روتے پھر اٹھ جاتے, ہلکان ہو جاتے, پھر اللہ کے آگے دس بد دعا ہو جاتے. اللہ تعالی نے ایسی مدد و نصرت فرمائی کہ مٹھی بھر مسلمان 313 کی تعداد تھی اور وہ 1000 سے بھی اوپر ان کا لشکر جرار پورا مسلح تیار ہو کر آیا. اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ, بے سر و سامانی کے عالم میں تم لوگ نہتے تھے, سواریاں بھی دو چار, چند ایک تلوار, خالی ہاتھ نکل کھڑے ہوئے اللہ کے دین کا مقابلہ کرنے کے لیے. اللہ پاک نے ایسی مدد فرمائی, فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ, بدر کے میدان میں اللہ پاک نے تمہاری مدد و نصرت فرمائی اس حال میں کہ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ, تم بے سر و سامان تھے, کمزور تھے, بظاہر نہتے تھے, تعداد بھی تھوڑی تھی. اس مٹھی بھر مسلمانوں کی تعداد کو اللہ پاک نے ایسا غلبہ عطا فرمایا, ایسی فتح و نصرت عطا فرمائی کہ آپ نے مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور یوں اچھال کے پھینکی, فرمایا شاہت الوجوہ, کہ چہرے مسخ ہو جائیں. اللہ نے مٹی دشمنان اسلام کی آنکھوں میں ایسی پھیلا کر ڈال دی کہ ہر ایک چندی آ گیا, اس میں ان کا قتل بھی آسان ہوا, گرفتاریاں بھی آسان ہوئیں. 70 تو واصل جہنم ہوئے اور بے شمار تعداد گرفتار ہوئی, مسلمان بھی شہید ہوئے. میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں 14 مسلمان شہید ہوئے, 8 تو انصار مدینہ کے خوش نصیب تھے کہ جنہوں نے خون کی گویا کہ قربانی کے ذریعے اسلام کے اس پودے کو آبیاری بخشی, اور 6 اس میں مکہ مکرمہ کے مہاجرین تھے. واپسی کا سفر تھا, بات چیت چل رہی تھی, فلاں بھی چلا گیا, فلاں بھی گیا, فلاں بھی مر گیا, فلاں کا انتقال ہو گیا, فلاں بھی زندگی کے عیش اور آرام سے محروم ہو گیا. اپنے شہداء کے بارے میں بات ہو رہی تھی, اللہ پاک نے آیت اتاری, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. کیا باتیں کرتے ہو تم لوگ, اللہ کی مدد اور نصرت نماز اور صبر کے ذریعے سے حاصل کرو, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, جو راہ خدا میں انتقال کر گئے ان کو مردہ مت کہو, بل احیاء وہ زندہ ہیں. انسان کی عقل حیران ہوتی ہے کیسے زندہ ہے. فرمایا اللہ کن لا تشعرون, تم نہیں سمجھو گے کیسی زندگی ہے. ان کو ایک حیات جاویدانی مل چکی ہے, ایک عجیب ممتاز نمایاں شان والی زندگی ان کو مل چکی ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. ابھی جمعرات کے دن ہمارے مدرسے میں طلبہ کا تقریری مقابلہ تھا, اس میں طلبہ اپنی تقریری فن کا مظاہرہ کر رہے تھے, تو طالب علم اسی مضمون کو بیان کر رہا تھا اپنی تقریر میں, جو شیخ خطابت دکھا رہا تھا, شعلے برسا رہا تھا, تو اس نے یہ مضمون بھی بیان کیا, کہا کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے وہ حسن بخشا تھا, زلیخا نے اپنی سہیلیوں کے ہاتھ میں چھری تھما دی اور پھل فروٹ سامنے رکھے تھے ان کے کاٹنے کے لیے. ادھر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا گیا کہ آئیے تشریف لائیے, جب وہ نمودار ہوئے ان کا جلوہ حسن دیکھ کر وہ ایسی حکا بکا ششدر رہ گئی کہ وہ فروٹ کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی, ان کی عقل مبہوت ہو گئی ان کا حسن کمال جمال دیکھ کر. اللہ پاک نے قرآن کریم میں یہ بات بیان فرمائی ہے, فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن, پھل فروٹ کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی. وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو انسان نہیں کوئی فرشتہ اتر آیا اتنا حسین و جمیل حسن کا پیکر. اس قدر حسن اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ عورتیں ان کے حسن کو دیکھ کر ایسی ششدر رہ گئیں کہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی. تو اس طالب علم نے اس مضمون کے اندر یہ بات بیان کی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر عورتیں ایسی حکا بکا ششدر حیران رہ گئیں, ان کی عقلیں ایسی مسرور ہوئیں, ہاتھ کاٹنا ان کو پتہ نہیں چلا کہ اپنے ہی ہاتھ کاٹ رہی ہیں. کہا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو پیدا کرنے والی ذات اللہ وحدہ لا شریک, اس کے جمال کا جب مظاہرہ ہوتا ہے تو پھر بندہ مومن شہادت کا جام پیتے ہوئے اپنے بدن کو بھی ادھڑوا دیتا ہے کہ جہاں ایک مخلوق ہے, اللہ کا بندہ ہے, حضرت یوسف علیہ السلام ہے, جن کے حسن کے آگے اپنے ہاتھ انسان کاٹ رہا ہے. اللہ جو اس حسن کو پیدا کرنے والا ہے, وہ جب اپنے بندے کو یہ جذبہ عطا فرما دیتا ہے دین کی سربلندی کے لیے آگے بڑھتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے والا جب جنت میں پہنچ جائے گا, کوئی بھی جنتی دوبارہ پلٹ کر واپس دنیا میں آنے کی چاہت ظاہر نہیں کرے گا سوائے فرمایا شہید کے. شہید کی چاہت ہوگی دسیوں دفعہ میں پلٹ کر دنیا میں جاؤں اور پھر مجھے ٹکڑے کر دیا جائے, پھر مجھے کاٹ دیا جائے, اور پھر راہ خدا میں مجھے بکھیر دیا جائے. چیتڑے اڑ جاتے ہیں شہداء کے. مجھے یاد ہے ہمارے استاد محترم, استادوں کی ہماری شہادت کی پوری ایک فہرست ہے. استاد محترم حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامزے شہید رحم اللہ, صبح تیار ہو کر درس بخاری کے لیے نکلے ہیں, گھر سے حملہ ہوا اور میں بھی مدرسے کے لیے نکلا تھا, میری بہن کا فون آیا, وہاں بنات کے مدرسے میں پڑھتی تھی, کہ مفتی صاحب کی گاڑی پر حملہ ہوا ہے, بہت خطرناک فائرنگ ہوئی ہے اور ان کو لے کر بھاگے اسپتال. تو میں بھی یہاں سے نکل چکا تھا, میں مدرسے پہنچا, وہاں سے اساتذہ کو بتایا, ہم لوگ بھی سیدھا لیاقت نیشنل اسپتال پہنچے. حضرت مفتی صاحب گاڑی وہاں کھڑی ہے اور ایک خاموشی کی فضا چھائی ہوئی ہے. حضرت کی وجود اندر ہے ایمرجنسی میں. میں نے ویسے جا کے گاڑی پر دیکھا تو اگلی سیٹ جہاں حضرت مفتی صاحب بیٹھتے تھے اس کے اوپر مغز کا اتنا بڑا ٹکڑا دکھائی دیا. نیچے جھانک کے دیکھا, خون ہی خون اور اتنے بڑی بڑی چپلیں میرے استاد محترم کی خون آلود اندر گاڑی میں پڑی ہیں. اور گاڑی کا دروازہ ڈبل کیبن گاڑی تھی بڑی وائٹ, اور پورا ایسا خون ہی خون ہو رہا ہے, جیسے لگ رہا ہے کیسے قربانی کے وقت میں جیسے خوب. تو شہید جب جاتا ہے تو اپنے بدن کے ٹکڑے کرا جاتا ہے, چیتڑے اڑوا جاتا ہے, اپنے سر کے اندر گولیاں کھا کے جاتا ہے طرح طرح کے. ابھی جو حالات آ رہے ہیں غزہ کے, معصوم بچے بچیاں مرد اور عورت بے قصور, اور وہاں کے اصل باشندے ان کے اوپر جو ظلم کے چکی چلائی جا رہی ہے, ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, جس طرح سے بے دردی سے ان کے گھروں کو مسمار کر کے ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا, انہیں گھروں کے اندر ان کی قبریں بن گئیں, کئی کئی افراد تو بےچارے ملبے تلے دب گئے کہ نکالنا بھی آسان نہیں. تو یہ خون بڑا قیمتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد کوئی بھی واپس پلٹ کر آنے کی چاہت ظاہر نہیں کرے گا سوائے شہید کے. کیوں؟ شہید کو اللہ پاک وفات کے وقت ایسی لذت عطا فرماتے ہیں, اس کی وفات جب ہوتی ہے, جب یہاں سے جاتا ہے اور موت کا جو کڑوا گھونٹ ہوتا ہے اس کو اللہ پاک اتنا لذیذ کر دیتے ہیں اور اپنی لذت دیدار سے اس کو جو محظوظ فرماتے ہیں, اس کی چاہت ہوتی ہے کہ میں دنیا مافیا کی ساری نعمتوں کو لٹا کر دوبارہ سے دنیا میں چلے جاؤں, پھر اللہ پاک مجھے دوبارہ اپنے راستے میں قبول فرما لیں. تو اللہ پاک نے فرما دیا وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم نہیں سمجھو گے کہ کس طرح سے زندہ ہیں. وہ زندگی ایسی ہے کہ اللہ پاک نے ان کو جنت کے سبز پرندوں کے اندر ایسی روح کے ذریعے سے ان کو تازگی بخش دی کہ وہ جنت کے پرندے ان کے لیے بمنزل جہاز کے ہوتے ہیں، کہ ان کے اندر وہ سوار ہو کر جنت میں جہاں چاہیں گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، پروازیں بھرتے ہیں. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ وہ جنت کی نہروں پر باغات میں پھل پھول طرح طرح کی چیزوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور مزے اڑاتے ہیں، اور پھر جب آرام کا وقت آتا ہے تو جنت میں جو عرش اعظم کے نیچے قندیلیں لٹک رہی ہیں ان قندیلوں میں ان کے بسیرے ہوتے ہیں، وہاں جا کر وہ پھر آرام کرتے ہیں. تو یہ تو غزوہ بدر کے موقع پر ہوا کہ جب صحابہ نے تبصرے کیے کہ ہم میں سے فلاں فلاں کا انتقال ہو گیا، وہ جنت کی وہ دنیا کی نعمتوں سے محروم ہو گیا. فرمایا محروم نہیں ہوئے، وہ تو زندہ ہیں. اور تبصرے ہونے لگے فلاں کو میں نے مارا، فلاں کو میں نے قتل کیا، فلاں کو میں نے پکڑ لیا. اللہ پاک نے یہ بھی آیت بدر کے موقع پر اتاری، فرمایا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. فرمایا کہ تم نے کسی کو قتل نہیں کیا، تمہارے ہاتھوں اللہ قتل کر رہا تھا، اور آپ نے جو مٹھی پر مٹی اٹھا کر پھینکی، فرمایا کہ اللہ ہی نے اسے بکھیر کا سارے کافروں کی آنکھوں میں پہنچا دیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مارکہ ہے اس کا نام ہی ہے غزوہ ذات العیون. وہ مارکہ، وہ غزوہ، وہ جنگ آنکھوں والی، اس میں سامنے مد مقابل دشمن ایسا اسلحے سے لیس تھا، مسلح تھا اور زیرہ بند تھا، پورا اسلحہ میں چھپا ہوا، صرف اس کی آنکھیں کھلی ہوتی تھی. تو مسلمانوں کے جو جتنے بھی یہ تیر انداز تھے، حضرت خالد بن ولید سپہ سالار تھے، فرمایا کہ تانک تانک کے ان کی آنکھوں کا نشانہ لو، کیونکہ پورے تو وہ زیرہ بند ہیں، اوپر خود ہے، زیرہ ہے، اور ادھر ڈھال ہے، سب کچھ چھپے میں. اس کے اندر جب یہ ہوا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کا مزداق اللہ پاک نے دکھایا کہ آنکھوں کے حلق سوراخ چھوٹے چھوٹے تھے، ٹکا ٹک ٹکا ٹک ٹیک ٹیک کے جو تیر لگائے تو دیکھتے ہی دیکھتے ان کی آنکھیں پھوٹی. اس جنگ کا نام ہی ذات العیون پڑے، آنکھوں والا غزوہ، کہ جس میں آنکھوں کی تباہی کے ذریعے دشمن ناکام و نامراد ہوا. ابھی بھی جو تازہ رپورٹ آئی ہے یہودی، اس میں 100 کی تعداد تو اس دن تک کی تھی کہ جس میں ان کو خطرناک قسم کے یہ جو چھرے اور یہ جو لگائے اس کے ذریعے سے 100 سے زیادہ افراد ان کے نابینا اور اندھے ہو چکے، ان کے فوجی. کتنی بڑی تعداد ہے کہ ان کو موشن کا مرض لگا جیسے ہیضہ پھیل جاتا ہے، اس قسم کی بیماری میں مبتلا ہوئے. اللہ کی مدد اور نصرت ہر دور اور ہر زمانے میں اپنے اہل ایمان بندوں کے ساتھ رہی ہے. کفر جتنا بھی طاقتور ہو جائے، وہ جو مشہور ہے کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. کافر کا سارا دار و مدار، اس کا سارا بلبوتا اسلحے پر ہوتا ہے. اسلحے کی تعداد زیادہ ہو، فوجی نفری زیادہ ہو، مومن مسلمان کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ. چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو اللہ پاک نے بڑی بڑی جماعتوں پر فتح و نصرت عطا فرمائی ہے. حضرت خالد بن ولید کا چھوٹا سا دستہ پہنچا تھا دشمن کی سرحد پر، وہ ہنسے، مذاق اڑایا، کیا کرنے آئے ہو، تمہاری سرزمین کو فتح کرنے آئے ہیں، ہوش میں بھی ہو، ہماری بہت بڑی فوج ظفر موج اور تیاری کے ساتھ ہم لوگ اپنے ملک کا دفاع جان دیں. فرمایا کہ تم میں اور ہم میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ جذبہ ایمانی، جذبہ جہاد، جذبہ شہادت، یہ عجیب و غریب اللہ پاک نے اہل ایمان کو وہ ولولہ اور جوش عطا فرمایا. فرمانے لگے کہ جتنا زیادہ تم اپنی زندگی سے محبت اور پیار کرتے ہو، اتنے ہی زیادہ ہم اپنی موت سے اس موقع پر پیار کرتے ہیں، ہم موت کو سینے سے لگانے کے لیے آئے ہیں. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، آگے بڑھ کر موت کو سینے سے لگاتا ہے. حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ، غزوہ بیر معونہ کا واقعہ ہے، ان پر وار لگا، سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا، چہرے پر ادھر ادھر خون بہ رہا ہے، اور وار ایسا ہے جو جان لیوا ہے. حضرت حرام اس زخم کا وار کھا کر خون میں لت پت ہے، اور سارا چہرہ اور پورا جسم خون آلود ہے، اور نظر آ رہا ہے کہ سر پر وار لگا ہے، خوفناک، خطرناک، گہرا زخم ہے اور جان لیوا ثابت ہوگا. ان کا وہ تاریخی جملہ پوری امت میں معروف اور مشہور ہے، فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا.
جس مشن کے لیے نکلا تھا، جس مقصد کے لیے نکلا تھا، جو چیز مجھے مطلوب اور مقصود تھی کہ اپنی جان کی بازی لگا دوں اور اپنی جان کا نذرانہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دوں، اللہ کا شکر ہے کہ میں اس میں کامیاب ہو گیا. فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. دشمن بھی اس جملے کو سن کر ٹھٹک گئے کہ کیا کہہ رہا ہے، ہم نے تو اس کو مارنے کے لیے وار کیا، یہ مر جائے گا، بیوی بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، خاندان اجڑ جائے گا، کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، سب کچھ، اور یہ کہہ رہے ہیں فزت ورب الکعبہ. بعد میں وہی دشمن سوچنے پر مجبور ہوئے کہ آخر وہ کون سا جذبہ ہے جس کے اندر یہ دنیا سے جاتے وقت یہ نعرہ لگا کر گئے ہیں. اللہ کے ہاں ایسے معاملات ہیں کہ جب بندہ اللہ کا بن جاتا ہے، اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت ہمیشہ ہمیشہ اہل ایمان کے ساتھ رہی ہے، اور ظلم جتنا زیادہ بڑھتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا بدلہ اس کو دنیا میں بھی چکھنا پڑتا ہے، مزہ چکھنا پڑتا ہے، اور آخرت میں تو کہنا ہی کیا. قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، آپ اللہ تعالیٰ کو غافل اور یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ گویا کہ ان کی طرف سے غافل ہے، ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر نہیں. انما فرمایا کہ یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تعالیٰ کی ہاں معاملات ایسے ہیں کہ حکمت پر مبنی ہے، مصلحت پر مبنی ہے، امت کو آزمانا بھی ہوتا ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ہاں ان ظالموں کو تھوڑی ڈھیل دی جاتی ہے. واملی لہم ان کیدی متین، میں تو ڈھیل دیتا ہوں جب تک میری مصلحت اور حکمت ہوتی ہے، لیکن جب پکڑ آتی ہے تو ان کیدی متین، پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے، میری گرفت بڑی مضبوط ہے، پھر اس سے کوئی نکل نہیں سکتا. تو فرمایا کہ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ پاک ان کی سزا کو اس دن تک کے لیے مؤخر کر رہے ہیں جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے. مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا وانذر الناس یوم یأتیہم العذاب، وہ دن ان کو یاد دلائیں کہ جس دن عذاب الہی آئے گا تو ظالم لوگ پکاریں گے، اس دن چیخیں گے چلائیں گے. فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الی اجل قریب، ربا تھوڑی سی ہمیں مہلت دے دے، کچھ وقت کے لیے مہلت دے دے، نجب دعوت تک، ہم تیری بات ماننے والے بن جائیں گے. ونتبع الرسل، تیرے رسولوں کی تابع داری میں لگ جائیں گے. اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، اللہ پاک فرماتے ہیں کیا تم اس سے پہلے یہ نعرے نہیں لگاتے تھے کہ تمہیں کہیں سے کوئی زوال حاصل نہیں ہو سکے گا، تم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، تمہارے کوئی ناکام نہیں کر سکتا. وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم وتبین لکم کیف فعلنا بهم وضربنا لکم الامثال، فرمایا کہ تم ان علاقوں میں رہتے اور بستے ہو کہ جہاں تم سے پہلے دیگر ظالم بھی رہے بس کر جا چکے ہیں، اور یاد کرو ان کے بھیانک انجام، کیسا ہم نے ان کا برا بھیانک انجام کیا اور ان کو تمہارے لیے عبرت کا نمونہ بنا کر مثال بنا دیا. وقد مکروا مکرهم عند اللہ مکرهم، بڑی بڑی تدبیریں کرتے تھے، بڑی بڑی سازشیں، مکر و فریب کرتے تھے، اللہ کے ہاں ساری چیزیں ان کی محفوظ تھیں. فرمایا کہ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، سازشیں اتنی خطرناک تھی کہ بڑے سے بڑے پہاڑ کو بھی وہ جگہ سے ہلا کے رکھ دیں. لیکن فلا تحسبن اللہ مخلف وعده رسلہ، اے ایمان والو، اللہ اپنے وعدے میں خلاف ورزی نہیں کرتا. ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے، انتقام لینے والا بھی ہے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار وتر المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد سرابیلہم من قطران، پھر آگ کا عذاب ایسا آئے گا ڈامر کی طرح ان کو لپیٹ کے رکھے گا اور ایسا جھلسا کے رکھ دے گا کہ جس دن وہ پھر چیخیں گے چلائیں گے واویلا کریں گے، لیکن کچھ بھی ان کا چیخنا چلانا کرامت ثابت نہیں ہوگا. لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد بدلہ لینے والا ہے، بہت جلد حساب چکانے والا ہے. دو چیزیں ہیں جس کا بدلہ انسان کو دنیا میں بہت جلدی ملتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی، ظلم و زیادتی. جس کسی نے ماں باپ کو ستایا، جی تیری ضرور بھی ضرور اپنی اولاد کے ذریعے وہ بھی ستایا جائے گا. جس کسی نے ظلم و زیادتی کی، حتیٰ کہ اگر کسی بے زبان جانور کے اوپر بھی زیادتی کی ہے تو اس کا بھی بدلہ اس کو دینا پڑے گا. فرمایا کہ ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کے اوپر بھی اگر تم نے ظلم و زیادتی کی تو ان کا بھی تمہیں حساب دینا پڑے گا، ان کی بھی جواب دہی کرنی پڑے گی. گدھا گاڑی والا ہے، گدھے کو بے تحاشا مار رہا ہے، بھیڑ بکریوں والا، جانور والا، اونٹ پالنے والا، گائے بیل پالنے والے، بسا اوقات جانور پر ظلم و زیادتی کر جاتے ہیں. فرمایا کہ بچو اور ڈرو، ان کے بارے میں بھی تم سے حساب کتاب ہوگا. وہ دن تو ایسا انصاف کا دن ہے کہ جس دن سنگھ والی بکری نے اگر بے سنگھ بکری کو مارا ہوگا تو وہاں پر دونوں کو زندہ کیا جائے گا، سنگھ والی کو بغیر سنگھ کے، بغیر سنگھ والی کو سنگدار بنا کر ان کا باقاعدہ بدلہ دلوایا جائے گا. جتنا اس نے دنیا میں مارا تھا اتنا یہ اس کو آخرت میں مارے گا. اور اس کے بعد پھر ان کا حساب کتاب دلوا کر فرمایا رہا کون ہو ترابا، اب مٹی بن جاؤ. اس کے بعد ایک دم سے وہ دیکھتے دیکھتے مٹی کے ذرات ہو کے فنا ہو جائیں گے. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، یہ وہ دن ہوگا جس دن کافر حسرت کرے گا، ہائے کاش کہ میں انسان نہ ہوتا، میں بھی جانور ہوتا، کہ وقتی طور پر ادلا بدلا کرا لینے کے بعد مجھے بھی مٹی کے ذرات میں ملیمیٹ کر دیا جاتا تو میرا بھی حساب ختم ہو چکا ہوتا، لیکن وہاں اس کی حسرت کوئی کام نہ آئے گی. تو روز اول جب سے اسلام کا پیغام ملا اس دن سے ہی کفر نے ٹکر شروع کر دی. ابو لہب نے خطرناک الفاظ زبان سے نکالے، اللہ پاک نے سورت اتار دی، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ شل ہو، ابو لہب کا ستیہ ناس ہو، ابو لہب کا خانہ خراب ہو، وہ تبا، اور ہو گیا. ما اغنا عنہ مالہ، اس کا مال اسے کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا. وما کسب، اس کی ساری کمائی دھری کی دھری رہ جائے گی. دو صاحبزادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی بہو تھی، آنن فانن بیٹوں کو حکم دیا فوراً طلاق دو، گھر ان کو اجاڑ دو. بڑی بدتمیزی کے ساتھ طلاقیں دلوائیں، اور ایک نے آ کر آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، دست درازی کی، آپ کے لباس کو کھینچا اور اول فول زبان سے بکا. آپ کا دل اس قدر دکھا، فرمایا کہ اے اللہ اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ اس پر مسلط کر، جس طرح یہ خونخوار انداز میں آ کر مجھ پر جھپٹ رہا ہے، یا اللہ اس پر اپنا کوئی درندہ مسلط کر. یہ بد دعا سن کر ڈر گیا، باپ کو جا کر بتایا. باپ کہتا تھا کہ ہے تو جو بھی کچھ، لیکن بات ان کی سچی ہو کر رہے گی. بڑا بچا بچا کے رکھتا تھا، بچا بچا کے شام میں قافلہ جا رہا تھا تجارت کے لیے، یہ بھی ساتھ تھا، بیٹا بھی ساتھ تھا، اور بڑے بچاؤں کے ساتھ اس کو رکھا، سامان جمع کر کے اکٹھا کر کے اونچا مچان جیسا بنا کر اس پر بیٹے کو سلایا، کہ بیٹے کو بیچوں بیچ سارے قافلے والے اطراف میں محفوظ کر کے سلایا. رات کو اللہ کی طرف سے درندہ آیا، سونگتا سونگتا اس کے بیٹے کے پاس پہنچ کر چیر پھاڑ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا. کہ ہمارے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے دست درازی کرتا ہے، ان کے گریبان پہ ہاتھ ڈالتا ہے، اور زبان سے اول فول بکتا ہے، اور آپ کی معصوم صاحبزادیوں کو طلاق دے کر تم انتقام کا گویا کہ اپنے کلیجے ٹھنڈے کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کے ہر چیز کا وقت لکھا ہوا ہے. ظالم اپنے ظلم کا انجام ضرور بھی ضرور جیتے جی دنیا میں چکر مزہ چکر جاتا ہے، دیکھ کر جاتا ہے. تو اس لحاظ سے وہاں سے جو سلسلہ شروع ہوا اور یہ سلسلہ چلتے چلتے چلا آ رہا ہے، تو جب یہ ایمان اور کفر، اسلام اور کفر، اہل حق اور اہل باطل آمنے سامنے ہوئے، تو باطل ہمیشہ سے اسلام کی مخالفت کرتا رہا. اس میں پھر آگے چل کر مشرکین مکہ سب سے اول مرحلے پر تھے، آگے چل کر جب مدینہ منورہ پہنچے یہود سامنے آ گئے، وہاں پر منافقین پیدا ہوئے، اس کے علاوہ دیگر اطراف کے اندر قبائل کے رہنے والے مختلف بت پرست، یہ سارے اسلام کے مقابلے میں سازشوں میں لگے رہے. اور خوش نصیب تھے وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لیتے تھے، سنتے تھے، سینے سے لگاتے تھے، دل دماغ میں بسا لیتے تھے، رچا بسا لیتے تھے. 125,000 کا مجمع صحابہ کا چھوڑ کر آپ دنیا سے گئے ہیں، بہت بڑی محنت کا نتیجہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کے سامنے سر ہی سر تھے. یہ پوری آپ کی 13 سال کی محنت تھی جو مکہ مکرمہ میں، اور 10 سال کی محنت جو مدینہ منورہ میں آپ نے فرمائی ہے. پورا ہرا بھرا باغ، لہلہاتا باغ مکہ مکرمہ کی سرزمین ہے، عرفات کا میدان ہے، اور ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر صحابہ کی پوری ایک کثیر جماعت ہے جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ میری محنت رنگ لا چکی ہے. ہر رنگ و نسل کے، ہر قوم کے، ہر طرح کے افراد وہاں موجود ہیں، اپنے بھی ہیں، بیگانے بھی ہیں، دیسی بھی ہیں، پردیسی بھی ہیں، اطراف سے قبائل کے قبائل. پھر وہ صورت آئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور نصرت اور فتح آئے گی نا، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج، قبائل کے قبائل، گروہ در گروہ اسلام کے اندر لوگ داخل ہوں گے. تو یہ وقت آپ نے دیکھا، قبیلے کا وفد آتا تھا، یا رسول اللہ ہم بھی ایمان لاتے ہیں، پیچھے ہمارا پورا قبیلہ بھی آپ کے تابع دار ہیں، کیا کیا ہدایات ہیں. آپ ہدایات دیتے تھے، وہاں کا امیر بنایا پورا قبیلہ مشرب اسلام. ادھر کے ادھر کے اطراف میں دیکھتے دیکھتے اللہ پاک نے اس پوری محنت کو کھلی آنکھوں اپنی مشاہدہ کرا دیا. فرمایا کہ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، آپ تیاری پکڑیں، تسبیح کرتے رہیں، حمد و ثنا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اور توبہ تائب کرتے رہیں، اپنے لیے آخرت کی تیاری پکڑ کے رکھیں. آپ کو اللہ پاک نے ایسی کامیابی عطا فرما دی، اور آگے پھر آپ کے صحابہ خلفائے راشدین حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان حضرات کے خلفائے راشدین کا دور خلافت، یہ جو قرون اولا کا دور ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تین ادوار ہیں. فرمائے خیر القرون ہے، زمانے کے اندر بہترین ترین زمانے ہیں، مبارک ترین زمانے ہیں. اس میں دور تک پھر یہ اسلام کا حلقہ بڑھتا چلا گیا، دیکھتے دیکھتے فتوحات اسلام ہوتی چلی گئیں، عرب سے نکل کر پھر عجم کے علاقے فتح ہونے شروع ہوئے. مار کے ہوئے، مجاہدے ہوئے، قربانیاں ہوئیں، صحابہ کے جان کے نذرانے ہوئے، احد کے میدان میں جنگ کا پاسا کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہوا، لیکن تھوڑی سی ایک معاملہ ہوا، اجتہادی غلطی ہوئی، چند افراد کو آپ نے ایک جگہ بٹھایا تھا کہ یہاں سے ٹس سے مس نہ ہونا، کامیابی ہو یا ناکامی، فتح ہو یا شکست، جب تک میں نہ کہوں یہاں سے ٹس سے مس نہ ہونا. اور پہلے مرحلے میں کامیابی ہو گئی، قدم اکھڑ گئے، کفار نکل کر بھاگے، افراتفری کا عالم تھا، لوٹ مار ہوئی، مال غنیمت جمع ہوا اور کفار کو پکڑ تھکڑی چل رہی تھی. اسی میں وہ شکست خوردہ کفار ادھر سے نکل کر، اس وقت تک حضرت خالد بن ولید مشرب اسلام نہیں ہوئے تھے، وہاں سے گھومے، اور اوپر وہ جو تیر انداز جن کا جماعت پوری گروہ بٹھایا تھا، ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا. امیر کہہ رہے تھے جب تک حضور کی طرف سے حکم نہیں آئے گا ہم نیچے نہیں اتریں گے، مامورین میں اکثر نے کہا نہیں، جنگ ختم ہو گئی، کامیابی کے ساتھ ہم کنار ہو گئے، ہمیں نیچے اترنا چاہیے. منع کرنے کے باوجود حضرات نیچے اتر آئے. چند افراد جو اوپر بچے رہ گئے تھے، پیچھے سے خالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ ان پر حملہ کیا، ان سب کو شہید کر گئے. یکبارگی اچانک پیچھے سے حملہ آور ہو گئے، جہاں سے گمان نہیں تھا. یک لخت جب حملہ ہوا، اس میں پھر بہت بڑا جانی نقصان ہوا، 70 صحابہ شہید ہوئے، بے شمار زخمی ہوئے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہوئے. یہ بڑی بڑی قربانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ یہ سارے واقعات اتارے ہیں کہ ہم نے تم کو آزمایا ہے، جھنجھوڑا ہے، اگر دشمن کو زخم لگا تمہیں بھی زخم لگا. یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تم زخم کھائے ہوئے تو ہمارے دشمنوں نے بھی زخم کھایا ہے. وتلک الایام نداولھا بین الناس، اور یہ دن ہم لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں، اس میں ہم اوپر نیچے کر کے دیکھتے ہیں اور جانچ پڑتال کرتے ہیں. ولیمحص اللہ الذین آمنوا ویمحق الکافرین، اس کے ذریعے سے ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. شروع میں فرمایا کہ ولا تهنوا، کمزور مت پڑنا، غمگیر اور اداس مت ہونا، رنجیدہ مت ہونا، تم ہی سر بلند رہو گے، آخرکار انجام اور نتیجہ تمہارے ہی حق میں آئے گا. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، شرط یہ کہ تم پکے مومن مسلمان ہو. آگے فرما یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تم نے زخم کھایا تو تم سے پہلے تمہارا دشمن بھی زخم کھا چکا ہے. وتلک الایام نداولھا بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا منکم ولیعلم المنافقین. اللہ تعالیٰ کھرے کھوٹے کو جاننا چاہتا ہے، کون کھرا ہے، کون کھوٹا ہے، کون مخلص ہے، کون منافق ہے. آگے فرمایا ولیمحص اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو نکھارنا چاہتے ہیں کہ مزید وہ نکھر جاتے ہیں. ویمحق الکافرین، کافروں کو مٹا کے رکھ دیتے ہیں. تو یہ شروع سے سلسلہ چلتا چلا آیا ہے اور چلتا چلا جائے گا. بخاری شریف کی حدیث میں نے اس دن سنائی، اس جمعے بھی، پچھلے جمعے بھی، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، نصیحت کی باتیں بار بار دہرانے سے بھی لطف آتا ہے، مزہ ملتا ہے، حلاوت ملتی ہے، حوصلے ملتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تفصیلی حدیث فرمایا کہ اگر میرے پاس اسلحہ ہوتا، لشکر کو لے جانے کے لیے سواریاں ہوتی، ہر چھوٹا بڑا میرے ساتھ سوار ہو کر بڑے چھوٹے غزوات میں شریک ہوتا تو پھر تو بڑے مزے تھے، ہم سب نکل کھڑے ہوتے، لیکن ہمارے پاس اتنا ساز و سامان نہیں ہے. اب میں اکیلا چلے جاؤں، پیچھے جو لوگ ہیں وہ جانا چاہتے ہیں، نہیں جا پا رہے. قرآن کریم اللہ پاک نے اس منظر کو بیان فرمایا کہ جب یہ لوگ آتے ہیں آپ کے پاس، کہتے ہیں ہمیں بھی سواری دیں، ہمیں بھی کوئی ہتھیار دے دیں، ہم بھی نکل کر مقابلہ کرتے ہیں دشمن کا، اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس فی الحال سواری نہیں ہے، تم لوگ ابھی صبر سے کام لو. فرمایا کہ یہ لوگ روتے ہوئے واپس پلٹ کر جاتے ہیں، کہ ان کے آنسو ٹپک رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس سواری یا تلوار نہیں ہے کہ تاکہ جا کے ہم بھی مقابلہ کریں، جان کی بازی لگا دیں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ انداز بڑا پسند ہے کہ وہ لڑنے مرنے کے لیے، دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے بےتاب اور بے چین ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس خطرے کو محسوس نہ کرتا کہ میں اکیلا چلا جاؤں، دستے کے ساتھ نکل جاؤں، اور پیچھے یہ لوگ رنجید اور افسردہ ہوں کہ ہم نہ جا سکے، تو ہر چھوٹے بڑے دستے کے ساتھ میں نکلتا، رائے خدا میں جا کر دشمن کے ساتھ مقابلہ کرتا. اور مقابلہ بھی آپ کیوں کرتے؟ فرمایا کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، مجھے حکم دیا گیا کہ میں دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کروں یہاں تک کہ وہ گواہی دے دیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. ویقیم الصلاۃ ویؤتی الزکاۃ، نماز پڑھنے لگ جائیں، زکات دینے لگ جائیں. الا بحق الاسلام، اللہ یہ کہ اگر وہ کوئی اسلام کا حق مارے تو ان کے ساتھ تو ہم بدلہ لیں گے، لیکن اگر نہیں کرتے، فرمایا کہ ان کی جان، مال، عزت، آبرو ساری محفوظ ہے. میں جاؤں ان کے ساتھ قتال کروں یہاں تک کہ وہ گواہی دے دیں اللہ رسول کی، فرمایا کہ ان کا جان مال ساری ہماری طرح مامون اور محفوظ ہے. ہاں اگر اسلام کے خلاف ورزی کریں گے تو سزا پائیں گے. وہ حساب ہوں علی اللہ، اور ان کا حساب اللہ کے حوالے ہوگا. تو میں نے جو فرمایا کہ میں جو جنگ و جدال قتل و قتال اور دشمنوں کے ساتھ لڑوں گا, کیوں؟ تاکہ سب کے سب اسلام کی طرف راغب ہو جائیں, مائل ہو جائیں. اور یہاں فرمایا کہ اگر میرا چلے جانا پیچھے والوں کے لیے رنجیدگی کا باعث نہ ہوتا تو میں ہر چھوٹے بڑے دستے کے ساتھ نکلتا, خود جا کر دشمن کے ساتھ مقابلہ کرتا اور ان کے ساتھ قتال کرتے 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 لَوَدِدْتُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ, اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, لَوَدِدْتُ, میری دلی چاہت ہے, میری دلی آرزو ہے, وَدَّيَوُدُّ, یہ دلی چاہت کو کہا جاتا ہے کہ انسان کے دلی ارمان ہو, کوئی دلی آرزو ہو, کوئی دلی چاہت ہو, کوئی خواہش ہو, لَوَدِدْتُ, میری دلی چاہت ہے کہ میں راہ خدا میں لڑتے لڑتے اقتل, شہید کر دیا جاؤں. آگے فرمایا ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کر دیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کر دیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کر دیا جاؤں. یہ کہ بات دیگرے آپ نے فرمایا کہ میں راہ خدا میں بار بار شہادت کا جام پینے کی آرزو رکھتا ہوں. اللہ پاک نے آپ کو طبعی موت دی ہے لیکن اس میں بھی شہادت کا عنصر داخل اور شامل ہے. فرمایا کہ خیبر کا وہ زہر جو یہودی خاتون نے مجھے کھلایا تھا آج بھی میری شہرک کاٹ رہا ہے. محدثین فرماتے ہیں کہ اس تکلیف کے ساتھ آپ دنیا سے گئے ہیں تو گویا کہ مرض الموت کے اندر آپ کو اس تکلیف کا احساس ہونا یہ اللہ کی طرح سے شہادت کا جام پلانا ہے. تو اس لحاظ سے راہ خدا میں لڑنے والے, مرنے والے, جان کی بازی لگانے والے اللہ تعالیٰ کے ایسے محبوب بن جاتے ہیں, پھر ایسے اعزاز و اکرام اللہ کی طرف سے ملے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہلیہ کے ساتھ لیٹے بیٹھے ہوں گے, اعلان ہوا آ جاؤ جہاد کے لیے نکلنا ہے, احد کا میدان ہے. کان میں آواز پڑی, مناسب نہیں سمجھا کہ میں جاؤں, نہاؤں دھوؤں, غسل کروں, دیر ہو جائے گی, ایسا نہ ہو پیچھے رہ جاؤں, نکل پڑے اور جا کر میدان جہاد میں شریک ہوئے, شہید ہو گئے جنابت کی حالت میں. غسل کرنے کی بھی انہوں نے تاخیر کو گوارا نہیں کیا کہ میں غسل کا وقت بھی ضائع کروں, سیدھے نکل پڑے اور اسی میں شہادت کا جام پی گئے. بعد میں جب شہداء کی لاشیں دیکھی گئیں تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسے پانی ان پہ سے ٹپک رہا ہے تر بتر بھیگے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حنظلہ کو تو فرشتے غسل دے رہے ہیں, معلومات کرو کہ کیا وجہ ہے. گھر سے معلومات حاصل کرائیں, اہلیہ نے بتایا کہ جنابت کی حالت میں تھے اور کان میں آواز پڑی حی علی الجہاد, آؤ نکل پڑو, مقابلے کا وقت ہے, دشمن سے ٹکرانا ہے. تو وہ وقت ضائع کیے بغیر نکل پڑے. فرمایا کہ اللہ کی ہاں ان کی یہ قربانی ایسی قبول ہوئی کہ فرشتے ان کو غسل دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں, ایسا اعزاز و اکرام اللہ کی طرف سے ملا ہے. ان کا لقب ہی پڑ گیا غسیل الملائکہ, فرشتوں کے غسل دیے ہوئے صحابی. اللہ کی ہاں جان کی بازی دینے والا بڑا قدر و منزلت رکھتا ہے. فرمایا کہ شہید جب وہ شہید کیا جاتا ہے, زخم کھاتا ہے اور فرمایا کہ اس کا خون ابھی زمین پر نہیں گر پاتا, اس سے پہلے اللہ پاک اس کو بخش دیتے ہیں اور اس کی وفات سے پہلے اللہ پاک اس کو جنت میں اس کو ٹھکانہ دکھا دیتے ہیں, تیرا یہ ٹھکانہ ہے شان بان والا. اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اعزاز دیے, 6-7 اعزاز ہیں پورے اس کے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے ہیں, اس کے عزت وقار اور سربلندی کا تاج اس کے سر پر سجایا جاتا ہے اور اس کو حیات جاویدانی کا اعزاز مل جاتا ہے, 72 حوروں سے اس کی شادی کر دی جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 70 افراد اس کے خاندان کے ایسے جن کے پر جہنم واجب ہو چکا ہو ان کے لیے سفارش کا حق دیا جاتا ہے, 70 افراد, وہ اشارہ کرتا جائے گا اور وہ دوزخی جنتی بنتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے اعزاز و اکرام ہیں اور بہت ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے دین کی سربلندی کے لیے جان کی بازی لگانے والے, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کی جان اور مال خرید لی اور اس کی قیمت کے اندر جنت دے دی. یقاتلون فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں وہ لڑتے ہیں, قتال کرتے ہیں دشمن سے, فیقتلون ویقتلون, کبھی مارتے ہیں کبھی مر جاتے ہیں, کبھی خود دشمن کو ٹھکانے لگاتے ہیں کبھی کچھ خود شہید ہو جاتے ہیں. فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن, یہ پکا ٹکا وعدہ ہے قرآن میں, تورات انجیل کے اندر اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ جو بھی جان مال کی بازی لگائے گا قیمت کے اندر جنت پائے گا. وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفا بعہدہ من اللہ, اللہ سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا اور کون ہوگا. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، اے ایمان والو جو اللہ سے تم نے سودا کیا ہے اپنی جان مال کا، کہ جان مال کی بازی لگا کر اللہ سے جنت حاصل کر رہے ہو، اس کے اوپر خوشیاں مناؤ، فَاسْتَبْشِرُوا، بڑی مبارک ہو تمہیں یہ سودے بازی اور یہ بیع و شیرا، یہ کامیابی کی تجارت کہ جس میں تم جان کا اپنے مال کا سودا کر رہے ہو، فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ جان مال کی بازی لگا کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اعزاز و اکرام پا رہا ہے، خود تو گئے ہیں جنت میں، 70 افراد کی پوری جماعت بھی اپنے ساتھ، جس جس کے بھی دل چاہے گا اپنے من پسند کے لوگ وہ جنت میں لے جائے گا، اور فرمایا کہ قیامت کے دن یہ شہید جب آئے گا اور راہ خدا میں زخم کھانے والا، اور فرمایا اللہ ہی جانتا ہے کہ کون کون اس کے راستے میں زخم کھائے گا، ہمارے استادوں نے شہادت کے جام پیے ہیں، کچھ حضرات تو ایسے شہید ہو کر گئے جسم جل کر چورا ہو گیا، ہاتھ پاؤں پنجے سر بالکل راکھ، کہ اٹھایا تو پنجہ الگ ہے اور ہاتھ الگ ہے، اور جل کر جھلس کر بالکل ایسے جیسے کوئلہ، تکہ جس طرح زیادہ پک جاتا ہے تو ایک بو فضا میں گھوم مہکتی ہے، پورا گرو مندر کی چورنگی جہاں ان حضرات کو شہید کر کے جلا دیا گیا، چہرے نہیں پہچان میں آ رہے تھے، ایک استاد محترم کو دانت کے درمیان میں جھری تھی، اس سے پہچانا گیا کہ یہ فلاں استاد کا سر ہے، ایک استاد گھڑی باندھتے تھے، اس گھڑی کے جل تو گئی تھی لیکن اس کا جو ڈائل تھا وہ ہاتھ پہ چپکا ہوا تھا، اس سے پہچان میں آیا فلاں استاد کا ہاتھ ہے، ایسے اپنے آپ کو ادھڑوا کر جلوا کر راکھ کوئلہ بنوا کر اللہ کے بندے چلے جاتے ہیں دنیا سے، تو فرمایا قیامت کے دن جس شخص نے بھی زخم کھایا ہوگا اور اللہ ہی جانتا ہے کون اس کے راہ میں زخم کھائے گا، وہ جب آئے گا تو فرمایا کہ اس کے زخموں سے خون بہہ رہا ہوگا، فوارے کی طرح سے خون بہہ رہا ہوگا، لیکن مشک و عنبر جیسی اس سے بہترین خوشبو پھوٹ رہی ہوگی، آنے والا زخم خوردہ ہوگا لیکن خوشبو میں مہکا ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ سر محشر اپنے ان بندوں پر فخر فرمائیں گے کہ یہ ہیں میرے بندے جنہوں نے دین کی خاطر اپنے جسم کا یہ حال کرا لیا، اپنے جسم کے ٹکڑے کرا لیے، تو بہت قدردانی ہے، اعزاز اکرام، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، صغیرہ کبیرہ تمام تر سوائے قرضے کے، شہید کا قرضہ وہ صرف ورثہ کے ذمہ رہ جاتا ہے کہ وہ نمٹا دیں، چونکہ وہ حقوق العباد میں سے، باقی سارے گناہ یک لخت آنن فانن سب کے سب معاف ہیں، آج جو غزہ کے اندر شہداء کی پوری فہرست ہے 6-7 ہزار تو بچے ہی ہیں معصوم ننے منے، پھول یہ پھول اپنی لطافت کی داد پا نہ سکا، کھلا ضرور مگر کھل کے مسکرا نہ سکا، پھول تو دو دن بہارے جاں فضاں دکھلا گئے، حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے، اور پھر نوجوان ادھیڑ بوڑھے مرد عورتیں کس قدر بڑی بڑی قربانیاں ہیں، ہر قربانی اپنی جگہ ایک اثر رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں قدر و منزلت رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اعزاز اور اکرام ملتے ہیں، اور یہ خون رائگا نہیں جاتا، اس کے بعد بہت بڑی فتوحات اور نصرت سربلندی اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہیں، اور وہ شعر جو میں بارہا پڑھتا ہوں شہداء اسلام کے لیے، اپنے لہو سے روشن کر دیں گلیاں اس ویرانے کی، گرچہ راہیں تنگ بہت تھی شہر وفا کو جانے کی، جان تھی سو وہ حاضر کر دی، پھر بھی رہے شرمندہ سے اہل وفا خود لکھ لیں گے سرخی اس افسانے کی، تو جانوں میں شہادت نوش کر کے یہ جب جاتے ہیں، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکات ہے، بہت دیر تک اس کا نفع جاری اور ساری رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں ان کی قربانیاں کرامت ثابت ہوں، ظالم کو اللہ پاک ظلم کا عبرت کا نمونہ بنائے، عبرت کا نشان بنائے، اور جلد از جلد اللہ پاک اسلام کے سر بلندی کے لیے ہمارے ان مظلوم مسلمانوں کی قربانیوں کا خون رنگ لاتا ہوا ہمیں جیتے جی اپنی آنکھوں سے دکھائے، نصر من اللہ و فتح قریب کا مزداق اللہ پاک بنا کر دکھا دے، کہ دشمن کے منصوبے خاک میں مل جائیں، تدبیریں الٹی ہو جائیں، تتر بتر ہوں، افراتفری کا شکار ہوں، وہ جو رال اور زکوان نامی قبائل جنہوں نے دغا بازی کی تھی، غداری کر کے دھوکے سے صحابہ کو لے جا کر حفاظ صحابہ کو شہید کیا تھا، آپ نے جو خطرناک ان کے لیے بدعائیں کی تھی، وہی ساری بدعائیں ان کے لیے بھی، یا اللہ چن چن کے ان کو قتل کر، آپس میں تتر بتر کر دے، اللہم شتت شملہم، اللہم مزق جمعہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم خرب بیوتہم، اللہم خالف بین کلمتہم، اللہم زلزل اقدامہم، اللہم القی فی قلوبہم الرعب، اللہم اجعل تدبیرہم تدمیرا، اللہم خذهم اخذ عزيز مقتدر اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا جبار يا قهار شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه اللہ ان کے چہرے مسخ فرما دے عبرت کا نشان بنائے یہودی وہ قوم ہے جس کو اللہ پاک نے ماضی کے اندر بندر بنایا خنزیر بنایا ان کی شکل کو مسخ کیا یہ وہ بدترین قوم ہے بالخصوص سہونی جو قوم ہے ان یہودیوں کے اندر بھی بدترین دہشت گرد وہ ان کا عنصر اور طبقہ ہے کہ جو یہودیت کے اندر بھی بہت شر پسند وہ ٹولہ ہے جو سابقہ دور میں بھی انبیاء کو شہید کرتے چلے آئے ہیں خود اس دور میں بھی کتنے ہی یہودی ہیں جو ان کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں کہ اس جنگ کو بند ہونا چاہیے ظلم و زیادتیاں اور معصوم نہتے شہریوں کی جان کو اس طرح سے بے دردی کے ساتھ اور بے باکی کے ساتھ سب کی سب پوری دنیا ان کے خلاف اٹھی کھڑی ہے لیکن ظلم کا ایک وقت ہوتا ہے اس کے بعد ان نبت شربی کا لشدید رب ذوالجلال کی جب پکڑ سامنے آئے گی مدد تو ابھی بھی شامل حال ہے نصرت الحمدللہ اسلام کو حاصل ہو رہی ہے اور جو بہت بڑا نقصان ان کا چل رہا ہے مزید انشاءاللہ نقصان پہ نقصان ہوتا چلا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد و نصرت آئے گی اور انشاءاللہ یہ خون جب رنگ لائے گا تو پھر اہل ایمان کے بھی سر بلند ہوں گے اور انشاءاللہ کلیجے ٹھنڈے ہوں گے آنکھوں کو رونق ملے گی اور دل کی بہاریں سامنے آئیں گی کہ واقعتاً ان مسلمانوں کی مجاہدوں کی اور کاروائیاں کرنے والوں کی قربانیاں بہت دور تک ایسا اثر انداز ہوں گی کہ انشاءاللہ دوبارہ سے یہ دشمن چین سکون سے اور جو اس نے گڑھ بنا لیا تھا پورے عرب علاقوں کے سینے میں آ کر انہوں نے زہریلا خنجر اپنی سرزمین کا جو گاڑا ہے اور وہاں سے جو شر پسندی کے عنصروں نے شروع کیے تھے انشاءاللہ بہت دیر تک یہ اس کا خمیازہ بھگتتے رہیں گے وہ جو جمع ہوتے تھے دھڑا دھڑ آتے تھے اور وہاں اپنی بستی کو بڑھاتے چلے جا رہے تھے دھڑا دھڑ بھاگ رہے ہیں رات دن صبح شام فلیٹیں جانے والوں کی آنے والوں کی نہیں ہے جس کسی کے پاس اسباب ہیں پیسہ ہے اور کہیں نہ کہیں وسائل ہیں بھاگ دوڑ کے وہاں سے نکل رہے ہیں بزدل قوم ہے دڑپوک قوم ہے اور ذلیل قوم ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ ان کے پاس ذلت زلالت ذلت رسوائی بدبختی ازلی طور پر ان کے پر مسلط کر دی گئی اللہ کا غیظ اور غضب انہوں نے کمایا ہوا ہے یہ قاتلین انبیاء ہیں ساری زندگی یہ ذلیل و خوار رہے دنیا میں رلتے رہے ہٹلر نے تو 60 لاکھ یہودیوں کو کارخانے لگا کر کچمبر بنایا ہے ان کا بڑی قوم تھی اس نے کہا کہ ان کو مارنا بھی آسان نہیں کہا ان کی لاشیں سڑائیں گے باقاعدہ کارخانے اور فیکٹریاں قائم کی اس میں ان کو لایا جاتا تھا بند کیا جاتا تھا ٹرک کے ٹرک بھر کے اور اس کے اندر ان کو پھر جاتے وقت کپڑے اتار کے وہ کار آمد بنا لیے جاتے بھرے نہ کر کے آگے بھیجا جاتا پورے پورے کمپاؤنڈ بنے ہوئے تھے بھوک اور پیاس سے ہڈیوں کے ڈھانچے تھے یہ اور پھر اس میں مرحلہ وار آگے بڑھتے تھے آگے پھر ان کو گنجا کر لیا جاتا تھا ان کے بالوں سے قالین بنا کر وہ پاؤں میں رونتے تھے ہٹلر کی فوج اور اس کے بعد پھر یہ آگے بڑھتے تھے وہاں گیس کے ذریعے ان کو بے ہوش کر دیا جاتا تھا آگے بڑھا کر پھر کچمبر بنانے کی مشینیں بنائی تھیں اس سے ان کا قیمہ ایک زہریلا کالے قسم کا ایک مائع ایک زہریلا مواد تیار ہوتا تھا اس کو پھر وہ کھاد کے طور پر تیار کر کے پھر وہ اپنے باغ بہاری میں استعمال کر کے ختم کرتے تھے 60 لاکھ یہودیوں کو اس نے کام تمام کیا تھوڑے سے مٹھی بھر چھوڑ دیے اور کہا کہ میں یہ دنیا میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ میں نے انہیں کیوں قتل کیا ہے ہٹلر تھا عیسائی اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جان لیوا بھی یہی یہودی تھے اور جب جنگ ہوئی تھی اس کے اندر انہوں نے غداری کی تھی جب جنگ سے نمٹ گیا اس کے بعد پھر اس نے طریقے سے انتقام لیا اپنے علاقے میں جرمن کے اندر یہ سارا سب کچھ ہوا علاقے کے اندر جو یہودی رچے بسے تھے پہلے ان پر نامزد کیا نشاندہی ہوئی کون کون یہودی ہے نمبر شمار ہوا مردم شماری ہوئی اسکولوں سے اداروں سے سرکاری اداروں سے آہستہ آہستہ سب کو گیٹ آؤٹ کیا گیا کون کون یہودی ہے گھروں کے اوپر نشان لگائے گئے کون کون یہودی ہے ان کے لباس کے اوپر نشان چھاپ دیے گئے معاشرے میں جینا ان کا دوبھر ہو گیا حدود ان کی محدود کر دی سرحدوں سے نکلنا ان کے لیے پابندی تھی محدود کرتے 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 چن چن کے چن چن کے پورے جمع کر کے 60 لاکھ کا کچومر نکالا ہے اور صرف 99 سال ان کے گزرے حضرت داود حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں 4000 سال پہلے کہ جس دور میں انہوں نے بیت المقدس کے اوپر حکومت کی ہے اس کے علاوہ بس عیسائیوں کی حکومت رہی یا پھر اس کے بعد جب دور اسلام آیا جب سے تو مسلسل اسلام ہی کا دورہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں عیسائیوں نے وہ چابی آپ کے حوالے کی تھی بیچ میں پھر دوبارہ عیسائیوں نے قبضہ کیا سلطان صلاح الدین ایوبی نے پھر اس کو آزاد کرا لیا جو چلتا چلا آ رہا تھا اب یہودیوں نے آ کر پنجے گاڑے وہاں مدد حاصل کرنے کے لیے آئے تھے اترے, پنجے گاڑ کر جگہ لینی شروع کی, مہنگے داموں خرید خرید کر قبضے جمائے, اور جو خالی جگہ ہوتی تھی وہاں باقاعدہ آتے تھے اور پھر یلغار کر دیتے تھے, جھنڈا لگایا, قبضے جمائے, اس طرح بڑھتے 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 غاسبانہ انداز میں یہاں تک یہ پہنچ چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالی حق کا بول بالا فرمائے, باطل کا منہ کالا فرمائے, نصر من اللہ و فتح قریب کا مصداق ہمیں جیتے جی دکھائے, اور جلد از جلد اللہ پاک ہمارے مظلوم مسلمانوں کو ظلم کی اس چکی سے خلاصی نصیب فرمائے, امن اور چین اور سکون, راحت اور آرام انہیں بھی نصیب فرمائے, پوری امت مسلمہ کو ایک اور نیک بن کر جینا نصیب فرمائے. اللہ پاک غیبی مدد و نصرت کے ساتھ ساتھ امت کو بھی اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے, سربراہان مملکت کہ جو بھی اپنی خدمات پیش کر سکتے ہیں اللہ پاک ان میں بھی ایکا نصیب فرمائے, اور اس موقع پر بھی اللہ پاک ہمیں ایک بہت بڑی کامیابی اور فتح و نصرت نصیب فرما دے کہ جس کے ذریعے سے دشمن کا قلقمہ ہو, اور سارے یہود اور نصارہ جو آپس میں مل کر مسلمانوں کو کچلنے میں لگے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کے منصوبے کو خاک میں ملا دے, تتر بتر فرما دے, ذلیل و خوار فرما دے, نیست و نابود فرما دے. آج اس پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ, صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انت السلام ومنک السلام, تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, وأذل الشرك والمشركين, ودمر اللهم أعداء الدين, واحمي حوزة الإسلام, واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظنا واحفظ الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. مغرب کی نماز میں خواتین جماعت میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکتی ہیں.